الصراط الذين أنعمت عليهم. درود يا محمد وعلى محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. درود بك يا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أيضا گرامی، بات محرم الحرام کے اس خاص جلسے آداب میں ہمارا عنوان سورۃ جمعہ کی پانچویں اور چھٹی آیۃ مجیدہ کے ذیل میں تعلیمات کربلا اور ہمارا کردار ہے. قرآن مجید میں خداوند عالم نے سورہ جمعہ میں مسلمانوں کو بار بار اس امر کی تاکید کی ہے کہ قرآن کریم میں جن باتوں کی زیادہ تکرار ہوئی ہے وہ در حقیقت اس کی اہمیت کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کراتی ہیں. اس لیے کہ قرآن کریم مسلمانوں کی آخری کتاب ہے، ہدایت کی آخری کتاب ہے. لہذا اس آخری کتاب میں کسی چیز کو بار بار بیان کیا جانا، کسی چیز کی تکرار اور کسی چیز کی جانب مختلف شکلوں، مختلف صورتوں، مختلف انداز اور مختلف روشوں کے ذریعے سے کسی چیز کو اس کی اہمیت اور معرفت اور پہچان کو ہم تک پہنچانا در حقیقت اس کی اہمیت کی طرف نشاندہی کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ جمعہ کے جو نماز جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، یعنی ہر جمعے کے دن یہ سورہ پڑھی جائے، نماز جمعہ کی پہلی رکعت مستحب ہے کہ انسان یعنی امام جماعت سورہ جمعہ کی تلاوت کرے. اور ظاہر سی بات ہے قرآن کریم نے جہاں پر بھی پڑھنے کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پڑھنے کے لیے اقرا کا لفظ استعمال نہیں کیا. توجہ فرمائیے گا، ایک پڑھنا یہ ہے کہ جناب میں کہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، جس طرح ہم بچوں کو الف بے یاد کراتے ہیں، بی سی ڈی یاد کراتے ہیں، کہو بیٹا الف، کہو بیٹا بے، تو وہ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اقرا کہتے ہیں، اس کو پڑھنا کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے در حقیقت کسی اور لفظ استفادہ کیا ہے. اور نماز کے لیے جس چیز کا حکم آیا ہے وہ اقیمو آیا ہے، اقامہ نماز آیا ہے. اقامہ نماز یعنی نماز کو قائم کرنا، اور نماز کو قائم کرنا در حقیقت نماز کو پڑھنے سے بہت مختلف ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سورۃ جمعہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہمیں یہ کہا کہ ہم اس کے متعلق میں غور کریں، یعنی ہر ہفتے ہم اس چیز کو، ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، سمجھیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی سورۃ جمعہ میں خداوند عالم ان لوگوں کی مثال پیش کر رہا ہے جو اہل توریت تھے، اور توریت ان کو دی گئی، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو گویا خداوند عالم کہہ رہا ہے ان کی مثال اس گدھے کسی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوں، کہ کتابوں کے لادنے سے گدھے کی علمیت میں، گدھے کے نالج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طریقے سے وہ قوم کہ جس کو قرآن بھی دیا گیا ہو، جس کو علم عباس بھی دیا گیا ہو، جس کو کربلا بھی دی گئی ہو، کربلا منائے گھر چلے جائے، علم اٹھائے گھر چلی جائے، عزاداری میں آئے اور حصہ لے کے چلی جائے، تبرک لے کے چلی جائے، تو خدا کہتا ہے اس قوم کی مثال بھی گدھے کسی ہے کہ اتنی عظیم چیزیں اس پر لدی بھی ہوں، ان کے پاس موجود ہوں، لیکن اس کی اہمیت سے استفادہ نہ کر سکیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ عزیزان گرامی، اب خداوند عالم یہی اور تعلیمات کربلا اور ہمارا کردار جو ہمارا موضوع ہے اس میں ہم یہی بتانے جا رہے ہیں، دیکھیے کربلا اتنی آسان چیز نہیں، اتنی سستی چیز نہیں کہ اتنی آسانی کے ساتھ اسے اس ہاتھ سے لے اس ہاتھ تک پہنچا دیں، یا صرف رونے کے لیے جیسے کہ ہم مسلسل کہہ رہے ہیں، یا صرف ماتم کے لیے، یا صرف تبرک کے لیے، یا صرف پیسے کے لیے، یا صرف واہ واہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ کربلا ہماری تہذیب زندگی کا ایک نصاب ہے۔ کربلا ہمیں انسان بنانا چاہتی ہے۔ امام حسین بھی ہمیں انسان بنانا چاہتے تھے اور کربلا بھی ہمیں انسان بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کربلا میں ہمیں اسلام کے دو چہرے نظر آتے ہیں، ایک یزیدیت کا چہرہ نظر آتا ہے، ایک حسینیت کا چہرہ نظر آتا ہے، ایک شریعت محمد مدی کا چہرہ نظر آتا ہے، ایک صوفیانیت اور ابو لہبیت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اور امام حسین نے کربلا میں آ کر اسلام کی حفاظت کر کے در حقیقت شریعت محمدی اور حسینیت کی حفاظت کی ہے، رسالت کی حفاظت کی ہے، تاکہ یہ اسلام، یہ کربلا انسانوں کی تربیت کا کام کرتی رہے، تاکہ یہ کربلا ہماری تربیت کا کام کرتی رہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ خداوند عالم کہہ رہے کہ بار بار اس سورہ جمعہ کی ان آیات کو پڑھو گے تو تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس کی امپورٹینس کا اندازہ ہوگا کہ اس میں آخر کیا بات ہے کہ خداوند عالم نے ہر جمعے کے دن ہم سے کہا ہے کہ ہم سورہ جمعہ کی تلاوت کریں۔ بغیر کسی غرض و مقصد کے نہیں ہو سکتا، یقیناً کوئی حکمت پوشیدہ ہے، وہ حکیم ہے، لہذا اس کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی خداوند عالم کوئی حکم دیتا ہے، واجب ہو، حرام ہو، مستحب ہو یا مکروہ ہو، اگر حرام ہے تو کہا کہ اس سے اپنا دامن بچاؤ، واجب ہے تو کہا کہ اسے انجام دو، مستحب ہے تو اسے انجام دو، مکروہ ہے اسے انجام نہ دو، کوئی بھی حکم ہو اس کے پیچھے دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ بہرحال دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں ان چیزوں کو کلیئر کروں، لیکن کسی بھی قانون کو، کسی بھی حکم کو بنانے کے لیے ایک نظریہ ہوتا ہے، اور نظریے کے پیچھے تر حقیقت ایک فلاح و بہبود کا ایک سسٹم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے۔ اب خداوند عالم انسانیت کی فلاح اور بہبود چاہتا ہے، فلاح بھی چاہتا ہے کہ آخرت میں نجات پا جائیں، بہبود بھی چاہتا ہے کہ زندگی ان کی اچھی ہو جائے، بہبود زندگی سے مستفید ہو جائیں۔ اب خداوند عالم نے ہر حکم کے پیچھے یا مصلحت رکھی ہے یا مفسدہ رکھا ہے۔ اگر واجب ہوتا ہے، اگر واجب کام ہے تو مصلحت شدیدہ کہا جاتا ہے علم اصول میں، جس کو حضرت آیت اللہ باقر صدر اور تمام علماء امامیہ نے علم اصول میں اس کو بیان کیا ہے کہ مصلحت شدیدہ ہوتی ہے، یعنی ہر صورت میں واجب کو انجام دینا ہے، اگر انجام نہیں دو گے تو ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، اور اگر حرام کام ہوتا ہے تو مفسدہ شدیدہ ہوتا ہے، یعنی اگر انجام دیا تو تمہارے ایمان کو، تمہاری آخرت کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہوگا۔ اب خداوند عالم کے اس حکم کے پیچھے مصلحت موجود ہے، یعنی خدا یہ کہہ رہے دیکھو بار بار پڑھو گے تو اس مصلحت تک پہنچو گے، اور جب مصلحت تک پہنچو گے تو اس کے ثواب تک پہنچ جاؤ گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اب خداوند عالم نے بار بار کہا ہے کہ ہم سے یہ پڑھو، لیکن سمجھ کے پڑھو، طوطوں کی طرح رٹ کے پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہمیں، بلکہ ہمیں کہا ہے سمجھ کے پڑھو، جو سمجھ کے پڑھو گے، جو دل سے پڑھو گے، وہی خدا کی بارگاہ میں نماز بھی قبول ہوگی، وہی تلاوت بھی قبول ہوگی، وہی عزاداری بھی قبول ہوگی. عزاداری صرف مجلس میں آ کے بیٹھ جانا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا ایک جگہ عشرہ پڑھنے گئے تو ایک صاحب معذرت جو آگے بیٹھے ان سے معذرت کرتے ہوئے کہ سب سے آگے آگے ممبر کے پاس آگے بیٹھتے تھے، سارے لاتے رہتے تھے، تو مولانا بڑے خوش ہوتے تھے. پہلی مجلس میں دیکھا، دوسری مجلس میں دیکھا، تیسری مجلس میں دیکھا، جناب یہ سب سے پہلے آتے ہیں، سب سے آخر میں جاتے ہیں، پوری مجلس میں سر ہلاتے رہتے ہیں، جناب ان کی تو بہت سمجھ میں آیا ہے ہمارا اشرہ. جب اشرہ تمام ہو گیا تو مولانا نے ان سے پوچھا، ذرا یہ تو بتائیے بھائی آخر کیا وجہ ہے، آپ سب سے پہلے آتے تھے، سب سے آخر میں جاتے تھے اور بڑے سر ہلاتے تھے، آپ کی ذہن میں کون سی گفتگو کا پہلو، ہماری گفتگو ہمارے پہلو آپ کے سمجھ میں آیا ہے؟ کہہ لیں گے بھائی گھر میں بڑا شور ہوتا تھا، یہاں آگے تھوڑی سی نیند لے لیتا تھا. درود بھائی محمد و آل محمد. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ مجلس میں اس لیے آتے ہیں کہ جناب نیند پوری ہو جائے گی، کچھ بچے اس لیے آ جاتے ہیں کہ جناب SMS ہو جائے گا، کچھ ثواب کی نیت سے آ جاتے ہیں، کچھ تبرک کی نیت سے آ جاتے ہیں. یہ عزاداری نہیں ہے. عزاداری یہ ہے کہ پورے ہوش حواس کے ساتھ. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا مولا کائنات نے اپنے دور اقتدار میں چار جنگیں لڑی ہیں، اگر کوئی بچہ ان چار جنگوں کے نام ترتیب سے بتا دے گا تو اسے انعام دوں گا. پوری مجلس میں سے ایک صاحب اٹھ کے آئے، ماشاءاللہ سے 60 سال ان کا سن ہوگا. میں نے کہا مولا نے چار جنگیں لڑی ہیں، توجہ فرمائیے گا. اس لیے کہہ رہا ہوں مجلس میں آنا ثواب نہیں ہے، مجلس میں بیٹھنا ثواب نہیں ہے، مجلس میں سننا اور سن کر اس بات کو عقل اور کسوٹی پہ پرکھنا اور اس پہ عمل کرنے کے بعد ثواب ملے گا. تو میں نے کہا مولا نے اپنے دور حکومت میں چار جنگیں لڑی ہیں، جو ترتیب سے اس کا نام بتا دے گا اس کو انعام دوں گا. آخر میں ایک صاحب آئے کہ مولانا آپ کو چاہیے تھا آپ ان چاروں جنگوں کے نام بتا دیتے. تو میں نے کہا بھائی میں تو صرف تشویق دلا رہا تھا، شوق دلا رہا تھا، رغبت دلا رہا تھا کہ بچے تحقیق کریں، دوستی کریں، کتابیں کھولیں، پڑھیں، دیکھیں مولا کائنات نے اپنے دوروں کو بھی کون سی چار جنگیں لڑی ہیں. کہہ لیں گے آپ ان کا نام بتا دیتے. بھائی میں نے کہا میں مقام بیان میں نہیں تھا، میں مقام مثال میں تھا، یعنی مثال دینا چاہ رہا تھا. اگر میرا موضوع مولا کائنات کی شخصیت ہوتی تو پھر میں وہ تمام ابواب کھولتا اور ان کی سیر ان پر سیر حاصل گفتگو کرتا. تو آج صاحب خانہ کے بچے کا فون آیا، 12 سال کا بچہ تھا. اب مجھے پتا لگا شاید میں مجلس صرف اسی کے لیے پڑھنے گیا تھا اور پوری مجلس میں صرف اسی نے ثواب حاصل کیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کہنے لگے مولانا میرے پاس کتاب موجود ہے اور اس میں تو لکھا ہے، مصنف نے لکھا ہے مولا کائنات نے تین جنگیں لڑی ہیں اور آپ نے تو کہا تھا کہ چار جنگیں لڑی ہیں. یہ شاہ فیصل ٹاؤن میں ایئرپورٹ کے قریب کچھ دن قبل کی بات ہے یہ. تو آج اس بچے کا فون آیا، مولانا آپ نے تو چار جنگوں کے تذکرہ کیا، وہ چوتھی جنگ کون سی ہے؟ تو مجھے ہنسی بھی آئی اور بچے کی ذہانت پہ میں نے داد بھی دی. میں نے کہا بیٹا جیو ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تمہاری زندگی میں اضافہ کرے. یہ چار جنگیں نہیں تھیں، تین جنگیں تھیں. اصل میں اپنے سامعین کو چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ آئے یہ موجود ہیں یا کہیں اور موجود ہیں، جسم یہاں موجود ہے یا ان کی روحیں اور عقلیں بھی یہاں موجود ہیں. میں نے کہا بیٹا چار جنگیں نہیں تھیں، تین جنگیں تھیں. میں اصل میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا یہ سامعین سنتے ہیں اور سن کے چلے جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، یا واقعی حقیقت میں آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب مولانا چوتھی جنگ کون سی تھی؟ تاریخ میں تو ہم نے تین جنگیں پڑھی ہیں، یہ چوتھی جنگ کون سی تھی؟ تو میں نے کہا بیٹا اس کی مثال ایسے ہی جیسے میں آپ سے کہوں کہ جناب حضرت عیسیٰ کے والد کا نام بتائیے. اب جو بیوقوف ہوگا وہ جا کے کتابیں کھنگا لے گا، جناب حضرت عیسیٰ کے والد کا نام کہاں لکھا ہے؟ بھائی حضرت عیسیٰ کے والد تو تھے ہی نہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اب میرے یہ سوال کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کی ذہانت کو، اپنے سامعین کی ذہانت کو کھنگالنا چاہتا ہوں. تو گویا میں نے وہاں چار جنگوں کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ سامعین میں سے کوئی توڑ کے سوال کرے، ایسا نہیں ہو. اسی مجلس میں کہہ رہا ہوں بھائی سنا کے سن کر دیا آپ کو اور اتنا واقعی سن کر دی کہ مجھے یقین حاصل ہو گیا کہ چار جنگوں کا تذکرہ کر دیا اور لوگ بھی منوان اسے ہضم کر کے چلے گئے. صرف ایک 12 سال کا بچہ مجھ سے سوال کرتا ہے. اب پتہ چلا یہ 12 سال کا بچہ جسم کے لحاظ سے بھی موجود تھا، روح اور عقل کے لحاظ سے بھی موجود تھا. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرش ادا پہ آئیں تو پھر جب ہوش حواس یہ موجود ہوں گے، کوئی بیگم سے لڑ کے آیا ہوگا، بیگم اپنے شوہر سے لڑ کے آئی ہوگی، بچہ جو ابا سے بھاگ کے آیا ہوگا، ابا جو ہے وہ بچوں سے جان چھوڑا کے آئے ہوں گے، تو زندگی مجلس تو نہیں ہوئی نا، یہ تو خاندانی پرابلم کو حل کرنے کے لیے ایک گوشہ عافیت ہمیں مل جاتا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہوش حواس کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا سننا اور عقل کی کسوٹی پہ. بھائی امام حق ہوتا ہے, خدا کا نمائندہ ہے, اللہ کا نمائندہ ہے, اللہ کا اللہ کی طرف سے میسنجر ہے, پیغامبر ہے, وہ پیغام لے کے آیا ہے. لیکن کیا کہا امام نے؟ امام یہ کہہ رہے دیکھو میری بات حق ہے لیکن قرآن پہ میری بات کو پرکھو, اگر قرآن کے مطابق ہو وہ بات تو اسے قبول کرو, اور اگر قرآن سے متصادم نظر آئے تو فجدر الجدار, تو اسے دیوار پہ مر. کون کہہ رہے؟ میرے اور آپ کے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات بھی سنو تو عقل کی کسوٹی پہ پرکھو, قرآن کی کسوٹی پھڑکو. تو مولوی ملا کس کھیت کی مولی ہیں کہ جناب جو آ کے پڑھ کے چلا جائے ہم مانوان قبول کر لیتے ہیں, وہاں سبحان اللہ چار جنگوں کا تذکرہ میں نے کر لیا, لوگوں نے اسے قبول بھی کر لیا. اب ہماری اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ آگے پوچھیں جناب مولانا یہ کیوں پڑھا, کیسے پڑھا, کس لیے پڑھا, کس وجہ سے پڑھا, کیا حکمت تھی کیا حکمت نہیں تھی, لیکن ہمیں سنا سنا کے سن کر دیا ہے. تو یہ مجلس نہیں ہے, مجلس وہ ہے جسے عقل کی کسوٹی پہ پرکھا جائے, جسے اہل بیت کی تعلیمات پہ پرکھا جائے, جسے قرآن پہ پرکھا جائے اور اس سے عمل حاصل کیا جائے تو وہ ثواب کا حقدار بنتا ہے. درود بھیج محمد و آل محمد. اب خدا کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو توریت دی گئی انہوں نے توریت پہ عمل نہیں کیا, توریت اس لیے دی گئی تھی تاکہ اس پر عمل کرے, عمل نہیں کیا. کمثل الحمار, ان کی مثال گدھے کسی ہے جس پہ بھاری کتابیں لدی ہوں. اب اگر کوئی شخص بہت بڑی گٹھری جس کو میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کتابوں کی لاد کے جا رہا ہو تو کیا آپ اسے عالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں جناب, آپ علم کا بوجھ اٹھا کے جا رہے ہیں. بہرحال یہاں پہ ایک فلسفی بحث ہے عالم علم اور معلوم میں, کہ عالم کا علم اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اس سے الگ نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہا کہ زکات العلم نشر ہو, علم کی زکات اسے نشر کرنا ہے, اسے آگے بڑھانا ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ مثال کے طور پر بینک بیلنس میں جمع کر لیں گے تو ہمارا ہو جائے گا, خدا کہہ رہے کہ نہیں, جو خدا کی راہ میں خرچ کر دو گے وہ تمہارا ہوگا. اس لیے کہ جو دنیا تک محدود رہ جائے گا وہ تمہاری اولاد کا ہوگا, لیکن جو اعمال صالح اپنے مال سے آگے بھیجو گے جو تمہاری نجات کا سبب بنے وہی تمہارا حقیقی مال ہے. درود بھیج محمد و آل محمد. اب امام نے یہ حکم دیا کہ ہماری باتوں کو پرکھو قرآن پر, قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے زین گرامی. لہذا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بار بار ہمیں کہا گیا عمل کرو عمل کرو, اور اگر عمل نہیں کریں گے, اب وہ انسان اپنی گٹھری جو ہے کتابوں سے لدی لیے چلے جا رہا ہو تو کہ اسے عالم کہا جائے؟ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ علم کا بوجھ اٹھا رہا ہے, وہ عالم نہیں ہے. عالم کون ہوتا ہے؟ عالم صرف جاننے والے کو نہیں کہتے, عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا. ناصر کا مطلب ہے نصرت کرنے والا, مثال کے طور پر قاتل کا مطلب ہے قتل کرنے والا. اسی طریقے سے عالم کا مطلب علم رکھنے والا. لیکن قرآن اور اہل بیت کی ڈکشنری میں علم رکھنے والا صرف جاننے والا نہیں ہوتا, بلکہ عالم اپنے عمل کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جہاں پر بھی قرآن کریم میں عالم کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا عمل ان کے ساتھ ساتھ ہے. تو لہذا کتابوں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر لے جانے والا عالم نہیں ہو سکتا, وہ کتابوں کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے, عالم نہیں کہلایا جا سکتا. اب خدا نے کہا کیا بری مثال پیش کی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. بئس بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, اللہ کی آیات کی تکذیب کی. آج چاہتا ہوں صرف اس آیت کو کھولوں اور دیکھیں کہ اس آئے مجیدہ کے ذیل میں ہم کربلا کی تعلیمات سے کیسا عمل روا رکھے ہوئے ہیں. کذبو تکذیب سے ہے, تکذیب کا مادہ کذب ہے, کذب یعنی جھوٹ یعنی دروغ, دروغ گوئی جس کو ہمارے کہا جاتا ہے. کذب یعنی خلاف واقع کا انجام دینا, اس کی ضد صدق ہے سچائی ہے. اسی لیے جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو دو طرف مولانا بیٹھ جاتے ہیں, بیچ میں جو ہے وہ دولہا بیٹھ جاتا ہے. اب وہ جو کہتے ہیں صداق المعلوم, وہ صداق المعلوم, وہ قبل تو نکاح, وہ کہتا ہے قبول کر لیا, وہ کہتا ہے انکاح تو, وہ کہتا ہے قبل تو, وہ کہتا ہے زوج تو, وہ کہتا ہے کبھی بیچارہ جو بدھوں کی ادھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے. یہ معلوم معلوم جو کر رہے ہیں, کئی جگہ ایسا ہوا کہ جناب پہنچے نکاح کے لیے, پوچھا کہ جناب آپ کی مہر کی رقم کتنی ہے, کہیں گے ابا جان کو معلوم ہوگا. میں نے کہا آپ کے والد محترم یہ مہر دیں گے یا آپ دیں گے؟ کہیں گے مجھے دینا ہوگا. تو میں نے کہا آپ کو معلوم ہونا چاہیے, شرعی طور پر میاں بیوی کا مسئلہ ہے یہ, شرعی طور پر میاں بیوی کو معلوم ہونا چاہیے. لڑکی حق مہر اس کا کتنا ہونا چاہیے لڑکی طے کرے گی، اور ہاں اگر والدین وساطت کرے بیچ میں آ کر معاملے کو سلجھا دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صداقہ معلوم کیوں کہا جاتا ہے مہر کو؟ اس لیے کہا جاتا ہے یہ مرد کی سچائی کی علامت ہوتی ہے، اور مستحب ہے کہ انسان پہلی رات اپنی زوجہ کو اس کا مہر دے دے۔ دوسری طرف عورتوں کے لیے حکم دیا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کا مہر سب سے زیادہ کم ہو، سب سے زیادہ کم ہوگا وہ عورت سب سے زیادہ نیک اور اچھی ہوگی۔ دوسری طرف بیلنس کیا مردوں کو، بھائی اگر وہاں کم مطالبہ کر رہی ہے تو تمہاری مردانگی اور تمہاری بڑائی اور تمہاری عظمت اسی میں ہے، تمہاری مرد ہونے کی سچائی اسی میں ہے کہ شادی کی رات پہلی رات کو انسان اپنا جو بیوی کا مہر اسے ادا کر دے۔ اب بہت سے لوگ ویسے ہی ڈنڈی مار جاتے ہیں جناب بیوی سے معاف کروا لیں گے، تو یہ مرد کی سچائی کی علامت ہے۔ صداقہ معلوم اس لیے کہا جاتا ہے مرد کی سچائی کی علامت ہے، اور وہاں پر اس کے مقابلے میں کذب ہے یعنی خلاف واقعی کام انجام دینا، یعنی کسی چیز کو چھپا دینا ہے، اور چھپانے کے لیے قرآن کریم نے کتمان کا لفظ استعمال کیا، کتما یعنی چھپانا یعنی پردہ ڈال دینا، کذب یعنی خلاف واقع۔ مثال کے طور پر باہر دن ہو رہا ہو اور میں کسی سے پوچھوں بھائی باہر دن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ باہر دن ہے یا رات ہے، گھڑی بھی میرے پاس نہیں ہے، تو میں پوچھوں وہ کہے گا جناب رات ہو رہی ہے، یا اگر رات ہو رہی ہے واقعیت میں حقیقت میں اور وہ یہ کہے گا جناب دن ہو رہا ہے، تو اس نے کذب سے کام لیا۔ کذب یعنی خلاف واقع، ایک بیان مجھ تک پہنچایا، باہر دن تھا تو اس نے رات کہا یا رات تھی تو اس نے دن کہا، کذب یعنی خلاف واقع۔ تکذیب کذبو تکذیب یعنی جھٹلانا، اور یہ جھٹلانا دونوں طریقے سے ہے، ظاہر سے بھی جھٹلانا ہے اور اپنے باطن سے بھی جھٹلانا ہے۔ ظاہر سے جھٹلانا یعنی اپنے زبان سے تکذیب کر دینا، جناب یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، یہ زبان سے جھٹلانا ہے، اور ایک عمل سے جھٹلانا ہوتا ہے کہ انسان اس کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے اس کو جھٹلا دے۔ درود بھیجی محمد وال محمد پر۔ تکذیب کا معنی پتہ چل کے جھٹلانا ہے، اس کے مقابلے میں صدق ہے، صداقت ہے، صدیق ہے یعنی کسی بات کو سچ دکھانے والا۔ صدیق کیسے کہتے ہیں؟ صدیق اکبر امیر المومنین کے خطبات کے القابات میں سے ہے، فاروق اعظم امیر المومنین کے القابات میں سے ہے، زیارت میں فاروق کا لفظ آیا ہے۔ فاروق یعنی فرق کرنے والا، جو حق و باطل کے درمیان فرق کر سکے اسے فاروق اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ اسی کو زیبہ دیتا ہے جو کل ایمان ہوتا ہے کل کفر کے مقابلے میں جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ تو اب واضح ہو گیا، اب خدا کہہ رہا ہے یہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی آیات کو۔ بھائی آیت کیا ہوتی ہے؟ نشانی کو کہا جاتا ہے۔ بھائی قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں؟ 6,666 آیات ہیں مثال کے طور پر، یا اس سے کم و زیادہ تعداد بیان کی گئی، مختلف اس میں اقوال موجود ہیں۔ بہرحال کیونکہ بعض لوگ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ جو سورے کا جز نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بسم اللہ سورے کا جز ہوتی ہے، لہذا بسم اللہ کو سورے کے ساتھ پڑھنا واجب ہوتا ہے ہمارے یہاں، لہذا اس بنا پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً 6,666 آیات ہیں قرآن کریم کی۔ آیت کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت ختم ہو گئی، یہ فل اسٹاپ لگ گئے، یہ بتا رہی ہے کہ یہ نشانی ہے کہ آیت ختم ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین، آیت ختم ہو گئی، نشانی ہے کہ آیت ختم ہو گئی۔ نشانی یعنی کسی چیز کا پتہ بتا رہی ہے، آیت یہ بتا رہی ہے قرآن کی کہ جناب یہاں پر آیت ختم ہو گئی، یا سانس لینا ہے یا اگلی آیت سے پچھلی آیت کو جوڑنا ہے، یعنی ایک حکم موجود ہے اس نشانی کے ضمن میں، اس نشانی کی صورت میں ایک حکم ہے، یا رکنا ہے یا آگے چلنا ہے، یا سکتا کرنا ہے کہ سانس نہیں توڑنا، یا مثال کے طور پر وقف لازم ہے کہ یہاں پر سکوت اختیار کرنا ہے بغیر سانس چھوڑے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ یہ مختلف آداب ہیں قرآن کی آیات کی تلاوت کے، بہرحال وہ قرآن کے آخر میں موجود ہوتے ہیں، مختلف اس کی شکلیں ہوتی ہیں، کہیں توے ہوتا ہے، کہیں سلے ہوتا ہے، کہیں جیم ہوتا ہے، کہیں مقطعات ہوتے ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں آیات کی۔ اب ان کے پیچھے احکام ہوتے ہیں، یعنی آیت کے اوپر ایک نشانی بنی ہوگی، جناب یہ آیت اگلی آیت سے ملائی جائے گی نہیں ملائی جائے گی۔ اب پتہ چلا آیت کے اندر ایک حکم موجود ہوتا ہے، وہ حکم ہمارے اگلے عمل کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا اگلا حکم کیسا ہونا چاہیے. آیت یعنی نشانی، آیت یعنی پتہ، آیت یعنی کہیں پہنچنے کا کوئی نشان مل جائے. توجہ فرمائیے گا. اب خدا نہ کرے یہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ کی آیات کو جھٹلایا کس طرح؟ یعنی اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی آئی. بھائی اللہ کی نشانی کون سی آئی؟ یہ انبیاء نازل ہوئے، یہ قرآن نازل ہوئے، یہ جناب قرآن اور دوسری کتابیں نازل ہوئیں، یا اہل بیت علیہ السلام خداوند عالم کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے بھیجے گئے. ابھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یا یہ نشانی لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے یعنی قرآن اور دوسری کتب سماوی کی صورت میں، یا یہ نشانی انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں موجود ہے. اب اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ نشانیاں تمہارے پاس آ رہی ہیں، اگر تم نے پنجتن کو سمجھ لیا، پنجتن کا مسئلہ تمہارے لیے حل ہو گیا، تو پھر آنے والے زمانوں میں بارہ امام تک قیامت تک تمہاری ہدایت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی یہ نشانی، یہ ہدایت ہی نور جو اللہ کی طرف سے چلا ہے، علی سے لے کر حسن تک پہنچے گا، حسن سے لے کر حسین تک پہنچے گا، حسین سے سید سجاد، سید سجاد سے محمد باقر، محمد باقر سے جعفر صادق، جعفر صادق سے امام کاظم، امام کام سے امام ثامن، امام ثامن سے امام تقی، امام تقی سے علی نقی، علی نقی سے حسن عسکری، اور حسن عسکری سے لے کر 12ویں امام تک پہنچے گا. یہ ہدایت کا سلسلہ ہے جو ایک کے بعد ایک چلا جا رہا ہے. اب ایک ایک کے ہاتھ سے علل لیتے چلے جاؤ اور ہدایت پاتے چلے جاؤ. لیکن اب 12ویں امام کے زمانے میں کیا ہے؟ اب 12ویں امام تو غیبت میں چلے گئے، اب ہدایت کون کرے گا؟ اب امام زمانہ فرما رہے ہیں اب مجتہدین تمہاری ہدایت کریں گے، اب فقہا تمہاری ذمہ داری، تمہاری ہدایت کی ذمہ داری سنبھالیں گے، اور ولی فقی حاکم شرع جس کی اطاعت تم پر واجب ہو جائے گی، جس کی اطاعت تمام مجتہدین اور فقہا پہ واجب ہو جائے گی، وہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کرے گا. وہ حاکم شرع تم زمانے غیبت میں امام کے حکم کے مطابق ہم پر حجت ہے. انہم حجتن، وہ تم پر حجت علیکم، وانا حجت اللہ علیکم، اور میں تم پر حجت اللہ کی طرف سے. دیکھو وہ فقی، وہ مجتہد، وہ ولی فقی ہماری طرف سے تم پہ حجت ہے، وہ ہمارا بنایا ہوا ہے، لہذا اس کی اطاعت کرنا. درود بھیج محمد و آل محمد پر. اب جب نشانیاں واضح ہو گئیں، اب انسان جھٹلانے لگے، مجتہدین کا انکار، ولی فقی کا انکار، قرآن کا انکار، اب تو ماشاءاللہ سے ہمارے بھی ایسے سر پھیرے پیدا ہو گئے ہیں، قرآن کا انکار کرنے لگے ہیں، بہت سے ایسے سر پھیرے پیدا ہو گئے ہیں عقل سے پیدل افراد کہ جناب مولا کائنات کو رب کہتے ہیں یا خدا کا نام دیتے ہیں نعوذ باللہ، کہ ہم ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اور سے میں نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان سے براءت کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو ماتمیوں کے صفوں میں گھس کر، جو نمازیوں کے صفوں میں گھس کر ہم میں اختلاف ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس آخری مجلس ہے، اگر ظاہری طور پر تو چاند نہیں ہوا ہے سفر کا، کل اس خمسے کی آخری مجلس، اگر چاند ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، تو آج آخری مجلس ہے. لہذا اگر چاند نہیں ہو تو کل اسی اذا خانے میں خمسے کی آخری مجلس ہوگی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب واضح طور پر جب نشانیاں آ گئیں تو اب انہوں نے کفر کرنا شروع کیا، انکار کرنا شروع کیا. جہد یعنی سختی کے ساتھ ڈٹ گئے، ڈٹائی کے ساتھ ڈٹ گئے، جناب یہ نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، ولی فقی نہیں ہے، مجتہدین کچھ نہیں ہوتے. غالی اور تخسیر کی اصطلاحیں انہوں نے اب ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. غالی جواب دو، تک مقصر جواب دو. اب یہ ایک لڑائی شروع ہو گئی بے وقوعانہ قسم کی. یہ علمی مسائل ہیں جن کو مجلسوں سے حل ہونا چاہیے، علمی مسائل ہیں اور ان کو ان علمی محافل کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. اب جب خدا کی نشانیاں آ گئیں کیا ہوا؟ خدا نے کہا دیکھو جھٹلاؤ گے، انکار کرو گے، ان کا کہنا نہیں مانو گے، اور اگر ان کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرو گے تو پھر جان لو کہ تم انہی لوگوں میں شامل ہو کہ جن کی اللہ نے مذمت کی ہے. بھائی ہم پوچھیں آپ جناب زہرا پہ کیوں روتے ہیں؟ کیوں جناب فلاں نے قتل کیا، فلاں نے دروازہ گرایا، فلاں نے باغ غصب کیا. اچھا جناب آپ نے خمس دیا ہے؟ نہیں. خوب آپ حق غاصب ہیں، آپ جناب زہرا کے آئمہ کے حق غاصب ہیں. بھائی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا باقی فدق غصب کیا تھا تو آپ نے خمس غصب کیا ہے، تو دونوں ایک ہی. اب جب لعنت کی جائے گی تو جسموں پہ نہیں ہوتی لعنت، صفات پہ ہوتی ہے. اب صفات اگر مجموع اور آپ میں ہوں نعوذ باللہ, بہت ہی معذرت کرتا ہوں. اگر میں خمس نہ دوں تو میں بھی غاصب ہوں, اگر میں خمس کھا جاؤں میں بھی غاصب ہوں, اگر جو خمس نہ دے وہ بھی غاصب ہے, جو باغ فدق غصب کر جائے وہ بھی غاصب ہے. اب جو لعنت کی جائے گی جناب زہرہ کے قاتلوں پہ لعنت, تو کس کس پہ لعنت جائے گی؟ کیونکہ فزکس کا اصول ہے کہ آپ دیوار پر اگر گیند کو ماریں گے جتنی شدت کے ساتھ ماریں گے اتنی شدت کے ساتھ وہ گیند ٹکرا کر واپس آتی ہے. اب یہ لعنت جتنی شدت سے آپ بھیجیں گے تو بتائیے کون کون شامل ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں دیکھیے خطیب اسی قوم کا حصہ ہے, یہ گفتگو جو کی جا رہی ہے اس میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل ہیں. اگر میں خمس ادا نہیں کرتا یا خمس کا ناجائز استعمال کرتا ہوں تو میں بھی خمس کا غاصب ہوں, اور جو باغ زہرا جو باغ فدا قصب کر رہا ہے وہ بھی خمس کا غاصب ہے. اب جو لعنت پیش کی جائے گی, اب جو لعنت جائے گی وہ کس کس پہ جائے گی؟ وہ ہم سب پر نازل ہوگی. اس لیے کہ ہم میں سے جو بھی خمس کا غاصب ہے اس پہ لعنت جائے گی. درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اب خدا کہہ رہے یہ جھٹلانے والے ہیں, اپنے عمل سے جھٹلانے والے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں پاک و ہند میں تربیت کا انداز کیا ہوتا ہے, بچہ رو رہا ہے ماں نے ایک تھپڑ جڑ دیا چپ ہو جا, ہوتا ہی نہیں ہوتا, آنکھیں دکھا دی, بچہ شور کر, بچہ ہے وہ شور کر رہا ہے. مجھے ایک مولانا کا جملہ یاد آ رہا ہے, ایک بچہ بہت شور کر رہا تھا کسی مجلس میں, تو لوگ بزرگ خصوصاً ان کی عادت ہوتی ہے معذرت بزرگوں سے, بھائی چپ ہو جاؤ مجلس ہو رہی خاموش ہو, ڈانٹ دیتے بچہ سہم کے دبک کے بیٹھ جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی دو موجود ایسے ہیں کہ اگر یہ خاموش بیٹھ رہیں گے تو اب نارمل ہے, ایک بندر اور ایک بچہ, اگر یہ خاموش بیٹھا رہے تو یہ اب نارمل ہے. بچے کو بولنے دیں ہلنے دیں جلنے دیں اس کو کام کرنے دیں, اگر یہ چپ بیٹھا رہے اس کا مطلب یہ نارمل نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. اب ہماری کیا ہوتا ہے, بچہ رونے لگا, بچے نے گزر کی تھپڑ جڑ دیا والدہ صاحبہ نے, چپ ہو جاؤ بھائی میری مائیں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں, لہذا ان کو سمجھنا چاہیے پیار محبت اور توجہ سے تربیت ہونی چاہیے. ڈانٹ ڈپٹ کر پیار مار سے پٹائی سے بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی, بچے میں بغاوت آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے آپ پانچ سال کا بچہ ہو دو سال کا بچہ ہو آپ پیار سے مسکرا کے بات کریں گے وہ بھی مسکرا کے جواب دے گا, جہاں آپ نے آنکھیں دکھائیں بھویں چڑھائیں تیور بدلے اس کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے. کیوں؟ بچہ سمجھتا ہے فیل کرتا ہے. اب بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹ دی جائے بچے کی انسلٹ ہو جاتی ہے, بچہ حقارت محسوس کرتا ہے. اب مثال کے طور پر کیا ہوا, بچہ بھی موجود ہے والد والدہ بھی ہیں اور گھر میں دادا بھی ہیں. اب گھر میں دادا صاحب کو کسی بات پہ غصہ آ گیا, انہوں نے بیٹے کو جھاڑ دیا بیٹے کو ڈانٹ دیا, بھائی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوتا ہے گھروں میں بزرگ حضرات تیش میں آ جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں ڈانٹ دیتے کبھی کبھی اپنی بڑی اولاد کو. اب یہ بیچارہ باپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, اب سامنے بچہ کھڑا تم یہاں کیا کھڑے کرو, ایک اور تھپڑ جڑ دیا اس کو. تو ادھر حقیقت بچے کو نہیں مارا گیا تھپڑ, کس کو مارا گیا ہے؟ اس بڑے کو مارا گیا ہے جس کا غصہ بچے کو اتار رہی ہے. اب اگر یہ مثال واضح ہو گئی تو جھٹلانا بعض اوقات زبان سے ہوتا ہے بعض اوقات عمل سے ہوتا ہے. جس طرح یہ بیٹا اپنے باپ کا غصہ اپنے بچے پہ اتار رہا ہے اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے عمل سے خدا کی نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے. درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. بھائی اللہ تعالیٰ کہ انا علینا للہدا للہدا, کہ ہم پر ہدایت ہے ہم پر ضروری ہے. انا ہدا اللہ هو الہدا, بھائی اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے. یہدی من یشاء یضل من یشاء, اللہ جس کو چاہے ہدایت ہے جس کو چاہے گمراہ کر دے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہدایت ہمارا کام ہے, ہم نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے کہ تمہیں ہدایت کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ظالم قوم اس کی ہم ہدایت نہیں کرتے. کیوں ہدایت نہیں کرتے؟ ظالم قوم ہے. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو کسی بھی چیز کو اس کے حقیقی مقام پہ نہ رکھے. وقت شاید فی موضعہ, کسی بھی چیز کو اس کے جائز مقام پہ رکھنا عدل کہلاتا ہے اور کسی چیز کو اس کے غلط مقام پہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے. بھائی آپ ٹوپی لے کے آتے ہیں سر پہ پہنتے ہیں, لیکن اگر کوئی پیر میں پہن لے جناب میں نے ٹوپی پہن لی تو یہ ظلم ہے. جوتے لے کے آئیں اور سر پہ رکھ لیں تو یہ ظلم ہے. جوتے کی جگہ پیر ہیں ٹوپی کی جگہ سر ہے, یعنی جس چیز کی جو جگہ ہے اسے دی جائے گی انصاف اور عدل کہلائے گا اور اگر اس کے مقام سے ہٹ کر اسے جگہ دی جائے گی تو یہ ظلم کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہارے پاس ہماری نشانیاں آ گئیں، قرآن آ گیا، اہل بیت آ گیا، عزاداری آ گئی، ماتم آ گیا، گریہ آ گیا، علم آ گیا، تو اگر ہدایت یافتہ نہیں ہوگے، علم اٹھاؤ گے، گھر کو چلے جاؤ گے، مجلس میں آؤ گے ثواب و تبرک کی خاطر، تو پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ خود تم ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر رہے ہو، ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر رہے ہو۔ یہ باب، یہ فرش اعضا کا دروازہ کھلا ہے، فرش اعضا پہ آتے ہو، کوئی تبرک کے لیے آتا ہے، کوئی واہ واہ کے لیے آتا ہے، کوئی پیسے کے لیے آتا ہے۔ اب خدا کہہ رہے کہ ہدایت کا دروازہ ہم نے کھولا تھا، اگر تم خود اپنے اوپر بند کر رہے ہو تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تم بغیر ہدایت کے رہو گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس حضرت گرامی، کل میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے بارے میں گفتگو کروں گا، اور بہت ہی مختصر کے ساتھ انشاءاللہ جو کچھ پہلو رہ جائیں گے وہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ اگر چاند نہیں ہوا تو کل کی مجلس میں اسے بیان کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے، خصوصاً امام حسین کی زیارت کو؟ امام حسین کی زیارت در حقیقت ہماری عزاداری کا نصاب ہے، ہماری عزاداری کا کی تھیوری امام حسین کی تمام زیارات ہیں، اور عزاداری اس تھیوری کا پریکٹیکل ہے۔ اور اگر دیکھنا یہ کہ ہماری عزاداری صحیح ہے تو امام حسین کی تمام زیارات کو اٹھائیے، اس کے مطابق آپ کی عزاداری ہونی چاہیے۔ اگر امام حسین کی زیارات سے متصادم ہے تو وہاں پر سمجھ جائیے کہ ہماری عزاداری امام حسین کی عزاداری نہیں ہے، ہماری اپنی بنائی ہوئی رسومات ہیں جن کو ہم نے عزاداری کا نام دے دیا۔ بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم امام حسین کے غم میں امام حسین سے بڑھ کر عزادار ہو جاتے ہیں، ہم سید سجاد سے بڑھ کر ماتمی اور عزادار بن جاتے ہیں۔ وہاں امام سجاد کی زندگی میں کوئی کام خلاف شریعت نظر نہیں آتا، جناب زینب کی زندگی میں کوئی کام خلاف شریعت نظر نہیں آتا امام حسین کے عزام سوگ میں، عزاداری میں، لیکن ہم جو ہیں امام حسین سے بڑھ کر عزادار ہیں، ہم حضرت زینب سے بڑھ کے عزادار ہیں۔ بے پردگی ہمارے یہاں، قمیض اتار کر روڈوں پر ماتم کرنا ہمارے یہاں، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روڈوں پر قمیض اتار کے ماتم کرنا جائز نہیں ہے، اپنے بدن کو لخت کرنا، برہنہ کرنا نامحرم کے سامنے حرام ہے۔ اب جو ماتم ہوگا وہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ امام کو تکلیف دے کر، خدا کو ناراض کر کے، خدا کے رسول کی ناراضگی کو مول لے کر جو ماتم کیا جائے گا وہ ماتم نہیں ہوگا، وہ آپ اس کو لاکھ ماتم کہتے رہیں وہ ماتم نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آئمہ کے غم میں اماموں سے بڑھ جاتے ہیں، اور ہماری عزاداری میں غیر اسلامی چیزیں، شریعت سے متصادم چیزیں نظر آتی ہیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لہذا امام حسین کی زیارات ہماری عزاداری کا نصاب ہیں کہ کس طرح ہمیں عزاداری منانی چاہیے، ہماری عزاداری کا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہماری عزاداری کی روش کیسی ہونی چاہیے۔ بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہو چکی ہیں، غلط کام ہیں، غیر شرعی کام ہیں، لیکن آج کیا ہوتا ہے، نہیں جناب ہم امام حسین کے عزادار ہیں، ہم ماتمی ہیں، ہم رونے والے ہیں، ہم عزا کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم جو چاہے کریں گے۔ آپ کو کیا ہے، مولوی ملا کو کیا حق پہنچتا ہے کہ فتویٰ دے؟ ارے بھائی میں تھوڑی فتویٰ دے رہا ہوں، امام کی زیارات میں جملے موجود ہیں، ذرا جا کے پڑھو تو، کیونکہ تمہیں تو پڑھنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، لہذا تم جو ہے وہ امام سے بڑھ کر، امام سجاد سے بڑھ کے عزادار ہو جاتے ہو۔ اب جناب مجتہدین کے خلاف، علماء کے خلاف، مکتب تشیع کے علماء امامی کے خلاف ایک محاذ کھڑا شروع کر دیا، جناب ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ کئی ایسے کام موجود ہیں کہ جو خلاف شریعت کام ہیں لیکن ہم اسے انجام دے رہے ہیں، اور عزاداری کے نام پر ببانگ دھول انجام دے رہے ہیں۔ لہذا توجہ ہونی چاہیے کہ ہماری عزاداری میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، اور جس کی وجہ سے ہمارا مکتب جعفری عزاداری مذہقہ خیز بن جائے، نعوذ باللہ، یا ہمارے دین و مکتب پر جو عقلی ترین، منطقی ترین دین و مکتب ہے اس پہ آنچ آئے، اس پہ آنچ آئے۔ بہرحال دامن بدوں گنجائش نہیں ہے، بہت سارے پہلو میرے سامنے ہیں، لیکن اس کو صرف ان سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف میں چاہتا ہوں امام حسین کی عزاداری کے لیے اتنا کیوں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پانچویں امام وصیت کرتے ہیں کہ مینا میں امام حسین کی عزاداری باقی رکھی جائے، کیوں؟ عاشور کے دن امام کی زیارت، اربعین کے دن امام کی زیارت، ربیع الاول میں امام کی زیارت، اس کے علاوہ 27 رجب کو امام کی زیارت، 15 شعبان امام کی زیارت، اس کے بعد امام علی 13 رجب ولادت ہے امام علی کی، امام حسین کی زیارت مستحب ہے، عید قربان ہو امام کی زیارت، 15 شعبان امام زمانہ کی ولادت ہو امام کی زیارت، عید قربان عید الاضحیٰ ہو امام کی زیارت، 18 ذی الحج ہو امام کی زیارت، مختلف تاریخوں میں امام حسین کی زیارت کیوں کہا گیا ہے کہ بار بار اسے پڑھو تاکہ تم اپنے آپ کو تیار کر سکو، یہ زیارتیں نصاب ہیں، یہ کورس ہے تمہاری عزاداری کا تاکہ تم اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کر سکو۔ اور دیکھیں کسی امام کے لیے حکم نہیں دیا گیا کہ ان کی عزاداری کرو، امام حسین کے غم میں اگر انسان کالے کپڑے پہنے تو کراہت ختم ہو جاتی ہے، کالے کپڑے پہننا مکروہ ہے، لیکن امام کے غم میں کالے کپڑا پہننے سے کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف کسی امام کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آ کر امام زمانہ ہمارے 11 اماموں میں سے، ہمارے 10 اماموں میں سے ان کا آ کے بدلا لیں گے، امام علی 13 جفا سے قتل ہوئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام چہرم، جتنے امام ہیں 12ویں امام تک 11 اماموں کو زہر سے یا زندانوں سے یا تلوار سے شہید کیا گیا، لیکن کسی امام کے انتقام کے لیے نہیں کہا گیا کہ ان کا انتقام آ کے امام زمانہ لیں گے، صرف امام حسین کے لیے کہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عزاداری چونکہ آخر تک چلنی ہے، لہٰذا عزاداری میں ایک جوش، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ شہادت ہے، مرنے کی تمنا ہے حسین کے لیے، بھائی حسین نے جان دی ہے، ہمارا نوجوان آج مرنے کے لیے تیار ہے، لہذا اس امام حسین کی عزاداری کو باقی رکھنے کے لیے کہ بار بار دیکھو کربلا سے سبق لو اور اپنی عزاداری کو میچ کرتے جاؤ، اپ ڈیٹ کرتے جاؤ امام حسین کی زیارات کے ذریعے سے، کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری عزاداری میں کوئی خلاف شریعت کام آ جائے، کوئی ایسا کام تم انجام نہ دو جو امام کی تعلیمات کے خلاف ہو، امام کے مشن و مقصد کے خلاف ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس ادرم دامن بسوں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ جو باقی نکات ہیں وہ کل آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ تعلیمات کربلا اور ہمارا کیا، اب ہمارا یہ کام ہے ہم دیکھیں کہ واقعی کیا ہماری عزاداری امام کی زیارات کی روشنی میں ہے، ان کے حکم کے مطابق ہے، یا ہم ان سے بڑھ کر انقلابی ہو جاتے ہیں، یا ہم ان سے بڑھ کر عزادار ہو ماتمی بن جاتے ہیں۔ نہیں، ہمارا ماتمی ہونا، ہمارا سوگوار ہونا ان کی تعلیمات کے ذریعے میں ہونا چاہیے، بس عزادار ہو۔ ابھی آپ نے مرثیے میں وہ واقعہ سنا شیری کا، کہ جب اہل بیت حرم شیری کے گھر آئے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے شیری سے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے گھر آئیں گے، تو عجب نہیں کہ یہ شیری کتنا انتظار کر رہی ہو کہ میرے مولا، میرا آقا، میرا سرور میرے گھر تشریف لائے گا۔ امام یہ کہہ چکے ہیں شیری ہم تمہارے گھر آئیں گے، اور بعض نے بیان کیا ہے کہ خواب میں زیارت کی ہے اس نے امام کی، اور امام نے کہا کہ کل ہم تمہارے مہمان ہوں گے۔ اب یہ شیری انتظار کر رہی ہے کہ میرے مولا آنے والے ہیں، میرا آقا آنے والا ہے۔ بھائی بھی جب مولا آئیں گے تو مولا تنہا نہیں آئیں گے، علی اکبر بھی ساتھ ہوں گے، عباس بھی ساتھ ہوں گے، اور اونا محمد بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے، اصحاب بھی ہوں گے، ہاں میری شہزادی بیوی زینب بھی ہوگی، محمل کا انتظام ہوگا، پردے کا انتظام ہوگا، میں اپنی بیوی کو یہاں بٹھاؤں گی، اپنے مولا کے لیے یہاں پر انتظام کیا ہے میں نے۔ بس عزاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ شیری کی شہر میں پہنچا، ایک کوہرام برپا ہو گیا کہ باغی آئے ہیں، اب جناب شیری پہنچی ہے ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایک بی بی نے کہا ہائے حسین، اے بی شیری نے پریشان ہو کے کہا اے بی بی یہ نام نہ لو، یہ میرے سرور کا نام ہے۔ اب بس خدا کا کرنا یہ ہوا، یہ قافلہ اس کے گھر کے قریب آ کے ٹھہرا، بی بی ان بیویوں کو اپنے گھر میں لے گئی، شیری اپنے گھر میں لے گئی، رات کی جب رات کا سناٹا چھا گیا، اب کسی نے کہا ہائے علی اکبر، ہائے میرے حسین، شیری نے کہا ہے بی بی ارے یہ میرے شہزادے کا نام ہے، یہ نام نہ لو، غیر اس کا کوئی بیٹا ہو اس نام سے پکار لو۔ کسی نے کہا ہائے علی اکبر، ہائے میرا علی اکبر، شیری چونک گئی، اے بی بی اس نام کو نہ لو، اس نے دکھ بھرے انداز سے نام نہ لو، ارے یہ میرے شہزادے کا نام ہے، ارے اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کے نام سے یاد کر لو۔ کسی
نے کہا ابو الفضل العباس، ارے یہ نام سننا تھا، ارے شیری چوک گئی، اے بی بی کیا غضب کرتی ہو، ارے میرے آقا دادے کا نام ایسے نہ لو، اب ایک ایک کا نام لے یہ جا رہے ہیں اہل حرم۔ شیری کہہ رہی ہے کیا باجرا ہے، ایک دفعہ جناب زینب کی خدمت پہنچی، اے بی بی تم کون ہو، ارے تمہارا رشتہ حسین سے کیا ہے، ارے عباس تمہارا کون ہے، ارے علی اکبر سے تمہاری کیا نسبت ہے، ایک دفعہ بالوں کو الٹا، اے شیری نہیں پہچانا، ارے میں تیری شہزادی زینب ہوں، ارے انقلاب زمانہ، ارے زینب رسد بستہ، ارے یہ میرا بیمار بھتیجا۔ اجر و کمل اللہ، بشیری نے یہ دیکھا، ارے ماتم کرنا شروع کیا، سر کو بیٹھا، ہائے میرے آقا، ارے یہ کیسی مہمانی، ارے آپ آئے ہیں، ارے پانی کا انتظام نہیں ہے، وزیر آئی کا انتظام۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔